السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی میں ازبک جنگجوؤں سمیت 23 ہلاک. دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں قومی اتحاد ناگزیر ہے. وزیر اعظم کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں 4 خودکش بمباروں نے نیٹو کنٹینرز پر حملہ کیا ہے. اور عراقی فورسز اور سنی عسکری پسندوں کے درمیان ملک کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جمعرات کے روز لڑائی جاری ہے. اور امریکہ نے روس کو انتباہ کیا ہے کہ اگر اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یوکرین میں علیحدگی پسندوں پر دباؤ نہیں ڈالا تو وہ اس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرے گا. اور 3 نوجوان لڑکوں کی تلاش کی کارروائی کے دوران اسرائیلی فوجوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہو جاری ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. فوج کے شعبہ تعلقات امن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے قبائلی خطے میں دہشت گردوں کے خلاف ضرب عزم نامی فوجی کارروائی میں کم از کم 23 مزید مشتبہ جنگجو مارے گئے ہیں. ادھر وزیراعظم نواز شریف نے ہر قیمت پر دہشت گردوں کو شکست دینے کا عزم ظاہر کیا ہے. اسلام آباد سے ان رپورٹوں کی تفصیل ناصر محمود بتاتے ہیں.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم نامی بھرپور فوجی کارروائی جاری ہے، جبکہ وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کی کامیابی کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جمعرات کو جاری بیان میں بتایا گیا کہ فورسز نے شمالی وزیرستان میں زرتنگی پہاڑی پر کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کارروائی کر کے 15 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا. اس علاقے میں شدت پسندوں نے ایک بڑا مواصلاتی مرکز قائم کر رکھا تھا. بیان میں مزید بتایا گیا کہ مرکزی قصبے میران شاہ اور میر علی کے درمیان واقع سڑک پر دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے دہشت گردوں پر فوج کے ماہر نشانہ بازوں نے فائرنگ کر کے کم از کم 8 ازبک جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا. فوج نے اتوار کو شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا تھا. اس دوران 3 مرتبہ بغیر ہوا باز کے مشتبہ امریکی جاسوس طیارے سے بھی ایجنسی کے مختلف علاقوں میں میزائل حملے ہوئے، جن میں 20 سے زائد لوگ مارے گئے. مقامی ذرائع کے مطابق ان میں غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہیں. پاکستان نے ان ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ یہ اقدام اس کی ملکی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ڈرون حملوں کا شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں.
There is no way we condone these attacks. We have condemned
ان کا کہنا تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم ان حملوں کو نظر انداز کریں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان ڈرون حملوں کے خلاف عالمی سطح پر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں. دریاسنا وزیراعظم نواز شریف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے اور اس میں کامیابی کے لیے پوری قوم کا متحد ہونا ناگزیر ہے. جمعرات کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں مصروف تمام فوجی اہلکاروں کو بھرپور حمایت اور تعاون فراہم کیا جائے گا. ادھر شمالی وزیرستان میں کرفیو میں نرمی کے بعد مقامی آبادی کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب تک لگ بھگ 1,00,000 لوگ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی لوگوں نے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا شروع کر دیا تھا، اور بعض اطلاعات کے مطابق کچھ خاندان نقل مکانی کر کے مشرقی افغان صوبے میں بھی داخل ہوئے. لیکن صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسے افراد کی تعداد محض 1% ہے. نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی اکثریت بنو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں منتقل ہوئی ہے، جہاں ان افراد کے لیے کیمپ قائم کیے گئے ہیں اور رجسٹریشن کے لیے بنائی گئی چوکیوں کی تعداد 20 تک بڑھا دی گئی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے صحافیوں کو بتایا کہ ماضی کے برعکس بندوبستی علاقوں میں داخل ہونے والوں کے تمام کوائف حاصل کیے جا رہے ہیں.
وہاں سے جو بھی نکلتا ہے اس کا پورا ریکارڈ، شناخت، سارا کچھ، ٹیلی فون نمبر جہاں وہ اسٹے کریں، پورا ریکارڈ ان کا بن رہا ہے. اور وہ سلسلہ نہیں ہے جو پہلے تھا کہ لوگ ایسے آگے پورے پلاننگ اس کے آرمی، پولیس، ہماری ایڈمنسٹریشن جوائنٹلی ان کو چیک کر رہی ہے اور ریکارڈ بنا رہی ہے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 90,000 سے زائد افراد کو رجسٹر کیا جا چکا ہے، لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ نقل مکانی کر کے آنے والوں کے لیے قائم کیمپوں کی بجائے اکثریت شہری علاقوں میں اپنے رشتہ داروں یا پھر کرائے کے گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ بنو سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شہر میں آمد سے یہاں معمولات زندگی متاثر ہوئے اور اشیاء خورونوش کے علاوہ ضروریات زندگی کی دستیابی بھی مشکل ہو چکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں حکام کے مطابق اب تک جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ازبک جنگجوؤں کی ہے۔ افغان سرحد سے ملحقہ ملک کے اس قبائلی علاقے میں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں کے علاوہ غیر ملک شدت پسندوں نے بھی یہاں اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ قبائلی علاقوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں موجود غیر ملکی سخت گیر جنگجوؤں میں سب سے بڑی تعداد ازبک شدت پسندوں کی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے اگلے بلٹن میں پیش کی جائے گی۔ پاکستان کی عدالت عالیہ نے ملک میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کے قیام کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ملک میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ ملک میں اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ وفاقی حکومت ایسے مناسب اقدامات بھی کرے جن کی بنا پر سوشل میڈیا میں نفرت انگیز تقاریر کی حوصلہ شکنی کو یقینی بنایا جائے اور مرتکب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قومی کونسل برائے اقلیتی حقوق بھی تشکیل دی جائے، جس کو یہ ذمہ داری بھی سونپی جائے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ستمبر 2013 میں ایک چرچ پر ہونے والے خودکش حملے کے علاوہ چترال میں کیلاش اور اسماعیلی فرقے کو ملنے والی دھمکیوں کے واقعات کا از خود نوٹس لیا تھا۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں ملک کے مختلف علاقوں، خاص طور پر صوبہ سندھ میں ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے جانے کا ذکر بھی کیا گیا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رومیش کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا،
مین چیز یہ تھا کہ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا، عمل کے لیے کوئی سیریس نہیں تھا، مگر اب چیف جسٹس صاحب نے ان کو سیریس بنانے کے لیے ایک تو ٹاسک فورس کر دیا ہے کہ ٹاسک فورس بھی ہو اور نیشنل کاؤنسل بھی ہو، مطلب ایک نیشنل کاؤنسل ہوگا جو وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھے گا، ادھر اس کو سپروین کرنے کے لیے تین رکنی جوڈیشری بینچ بھی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں اب
رومیش کمار کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد بین الاقوامی برادری کے ساتھ ساتھ اب اندرون ملک سے بھی اس دباؤ میں اضافہ ہوگا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
پہلے انٹرنیشنل پریشر ہوتا تھا کہ مائنارٹی کی رائٹس کا خیال کیا جائے، مگر اب یہ ہے کہ نیشنل پریشر بھی جوڈیشری کی طرف سے آ گیا ہے کہ مائنارٹی کی رائٹس کا خیال کیا جائے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب مسئلے جو ہے وہ حل کی طرف جا رہے ہیں۔
وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کا اس بارے میں کہنا تھا،
مذہبی منافرت پیدا کی جا رہی ہے، مختلف جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہماری گورنمنٹ نے شروع دن سے اس پر کام کرنے کی کوشش کی ہے، وزیر اعظم کی طرف سے مکمل طور پر جو ہدایات اس پر ہر منسٹری کام کر رہی ہے، ہماری منسٹری بھی کام کر رہی ہے، خاص طور پر ریلیجیس افیئرز انٹر فیتھ ہارمنی، یہ ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے تمام مکتبہ فکر بین المذاہب امانگی کے لیے ان سے رابطے بھی کیے ہیں، ان سے مشاورت بھی کیا ہے۔
حال ہی میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنی مقدس کتاب اور عبادات کے مقامات کی مبینہ بے حرمتی کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں مظاہرہ کیا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی فرقوں کے مقدس مقامات اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر بھی تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں آباد اقلیتوں نے اپنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے پیش نظر یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
گزشتہ برسوں میں پاکستانی معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور شدت پسندی نے جہاں ہزاروں لوگوں کی جانیں لی، وہیں مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی غیر محفوظ بنا دیا، جس پر عالمی سطح پر حقوق انسانی کی تنظیموں اور مختلف ملکوں کی طرف سے آوازیں اٹھائی گئیں۔ مذہبی اقلیتوں سے متعلق اس سنگین صورتحال کا از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے حال ہی میں تمام طرفین کے معروضات کو سننے کے بعد حکومت کو مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل کرنے، مذہبی برداشت پر مبنی نصاب مرتب کرنے اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے قومی کونسل کے قیام کی ہدایت دی۔ مذہبی اقلیتوں کے رہنماؤں نے اس قدم کو سراہا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ عدالت کی یہ ہدایت کافی نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد اور مؤثر و غیر امتیازی قانون سازی ضروری ہے۔ احمدی برادری کی تنظیم کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پولیس کسی کے کہنے پہ گئی جا کے مسجد ہماری کے مینار شہید کر، ہمارے قبرستانوں میں جا کے قطبے توڑائی، کسی کو رائٹ ہے کہ وہ کسی کو یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ میرا مذہب کیا ہے اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، کسی دوسرے آدمی نے نہیں کرنا کہ تمہارا یہ مذہب۔
سلیم الدین کا کہنا تھا کہ اگرچہ کہ ان کی برادری کے کچھ لوگ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں سیاسی پناہ لے رہے ہیں، مگر بیشتر اب بھی بحیثیت پاکستانی ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ ملک کے آئینی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن علامہ امین شہیدی کہتے ہیں کہ کسی کی عبادت گاہ پر حملہ، کسی کا قتل یا زبردستی مذہب کی تبدیلی غیر اسلامی فعل ہیں۔
اسلام کو قبول کرنے کا رستہ صرف اور صرف عقلی اور استدلالی ہے کہ دلیل سے اگر کوئی شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام حق کا رستہ ہے تو وہ قبول کرے، لیکن کوئی بھی طاقت اس کو زبردستی اسلام کی طرف مائل نہیں کر سکتی اور اس کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے واضح طور پر قرآن کی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے شعبہ نفسیات کے سربراہ رضوان تاج کا کہنا ہے کہ عبادت گاہوں پر حملے کا مقصد دراصل سنسنی پھیلانا ہے۔
بائی نیچر ریلیجن کی ہماری لائف میں کافی زیادہ امپورٹنس ہے، اور کوئی گروپ یا کوئی صاحب ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کے لیے اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنا ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہوتا، کیونکہ ریلیجس اینگل ایسا ہے جس سے ہر کوئی ایموشنل ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو وزن دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی معاشرے میں کوئی پریشر گروپ بنانا ہوتا ہے، کوئی انہوں نے اپنا نیوسنس ویلیو کریٹ کرنی ہوتی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک آسان رستہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سیکٹ یا ایک گروپ کو قابو کر لیتے ہیں۔
پاکستان میں انتہا پسندی اور عدم برداشت پر قابو پانے کے لیے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں حکومت کی طرف سے تعلیمی نصاب میں اصلاحات کی کوششیں کی گئی، لیکن قدامت پسند اور مذہبی گروہوں کے دباؤ کے پیش نظر انہیں روک دیا گیا۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ۔
پاکستان کی سرحد سے ملحقہ افغان علاقے میں 4 خودکش بمباروں نے نیٹو کو ایندھن فراہم کرنے والے کنٹینرز پر حملہ کیا، جس سے کم از کم 3 درجن سے زائد ٹرکوں کو نقصان پہنچا۔ مشرقی افغان صوبے ننگرہار کی سرحدی پولیس کے ایک ترجمان ادریس مومن کے مطابق، یہ حملہ جمعرات کی صبح تورخم سرحد کے قریب نیٹو کنٹینرز کے اڈے پر ہوا۔ ان کے بقول دھماکوں اور حملہ آوروں کی پولیس کے ساتھ جھڑپ کے دوران نیٹو کو ایندھن فراہم کرنے والے 37 ٹرکوں کو نقصان پہنچا۔ صوبائی گورنر کے ترجمان احمد ضیاء عبدالزئی نے بتایا کہ خودکش بمبار نے اپنے جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کیا، جبکہ اس کے دیگر 3 ساتھیوں کو پولیس نے ہلاک کر دیا۔ افغان حکام کے مطابق اس واقعے میں حملہ آوروں کے علاوہ کوئی اور ہلاکت نہیں ہوئی۔ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عراقی فورسز اور سنی عسکری پسندوں کے درمیان ملک کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جمعرات کے روز لڑائی جاری ہے۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ بائی جی کی تیل صاف کرنے کی اس تنصیب سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس پر سیاہ جھنڈا لہرا رہا تھا جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق نامی گروپ نے لہرایا تھا۔ عراقی سیکورٹی فورسز کا کہنا تھا کہ ریفائنری پر ابھی بھی حکومت کا کنٹرول ہے، جو بغداد اور موصل کے درمیان آدھے راستے پر قائم ہے۔ امریکہ ابھی بھی ان طریقوں پر غور کر رہا ہے کہ جنگجوؤں سے لڑائی میں عراق کی کس طرح مدد کی جائے، جنہوں نے شمال کے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور بغداد پر حملے کا خطرہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی نے بدھ کے روز امریکی سینٹ کی سب کمیٹی کو بتایا تھا کہ عراقی حکومت نے امریکی فضائی حملوں کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ قیادت والی عراقی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور لیڈر عوام سے اپنے ان وعدوں میں پورے نہیں اترے کہ وہ سنیوں اور کردوں کے ساتھ ملک مل کر ایک متحدہ حکومت بنائیں گے۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے عراقی وزیراعظم نوری المالکی سے بدھ کے روز ٹیلی فون پر بات کی. انہوں نے سنی اور کرد لیڈروں سے بھی بات چیت کی اور ان پر زور دیا کہ ایک متحدہ حکومت قائم کی جائے تاکہ عراقی عوام کو درپیش دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جائے. امریکہ کے صدر باراک اوباما عراقی بحران کو حل کرنے کے لیے کسی بہتر طریقہ کار کے بارے میں غور کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے لڑاکا افواج وہاں بھیجنے کے امکان کو رد کیا ہے. انہوں نے بدھ کے روز ایوان اور سینٹ کے لیڈروں سے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کی. وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف سیلڈن کی اس بارے میں ایک رپورٹ ندیم یعقوب کی زبانی.
شوقیہ طور پر بنائی گئی ایک ویڈیو میں دولت اسلامی عراق و شام کے جنگجوؤں کی جانب سے عراق کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پر حملے کو دکھایا گیا ہے، اور قریبی قصبے بیجی میں جنگجو قبضے میں لی جانے والی گاڑیوں میں گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بدھ کے روز شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے سنی ممالک جیسے قطر اور سعودی عرب پر سخت نکتہ چینی کی. انہوں نے کہا،
عقدت له جلسات،
ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ملاقاتوں میں خطے میں منحوس سازشوں کی منصوبہ بندی اور پشت پناہی کر رہے ہیں. عراق کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ سے فضائی کارروائی کے لیے مدد کی درخواست کی ہے. واشنگٹن میں کانگریس کی ایک سماعت کے دوران امریکی فوج کے ایک اعلی افسر نے اس کی تصدیق بھی کی. سماعت کے دوران رکن کانگریس لنڈسے گراہم کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی نے کہا، ہمیں عراقی حکومت کی جانب سے تیاروں کے لیے درخواست کی گئی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس درخواست پر عمل درآمد کرنا امریکہ کے قومی مفاد میں ہے، تو ان کا جواب تھا، یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ دولت اسلامی عراق و شام جہاں بھی ہوں ہم ان کے خلاف جوابی کارروائی کریں. امریکہ نے اپنے کچھ عسکری اثاثے خطے میں بھیجے ہیں. اس نے اپنا طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش خلیج فارس بھیجا ہے، اور عراق میں حساس معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پروازوں میں بھی اضافہ کیا ہے. مگر صدر باراک اوباما نے اس بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. بدھ کو ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جان مکین نے کہا، ہم نے تو پہلے ہی پیش گوئی کی تھی کہ اگر ہم نے عراق سے تمام افواج واپس بلا لی اور وہاں کوئی دستے نہیں چھوڑے تو عراق انتشار کا شکار ہو جائے گا. مگر امریکی وزیر دفاع چاک ہیگل ان الزامات کے دفاع میں کہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ اس بحران کی ذمہ دار نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. دولت اسلامی عراق و شام انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور ساتھ ہی عراق کی موجودہ حکومت بھی، جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے. یہ الفاظ تھے چک ہیگل کے. امریکی وزارت دفاع کے ایک سابق عہدیدار ایرک ایڈلمن کہتے ہیں کہ نوری المالکی کی شیعہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش میں بھی خطرہ ہے. اگر ہم ڈرونز کے ذریعے فضائی کارروائی کرتے ہیں تو ہمیں نشانوں کے لیے عراقی حکومت کی جانب سے حساس معلومات پر اکتفا کرنا ہوگا، اور میرے خیال میں یہ کوئی مثبت قدم نہیں ہوگا. اعلی امریکی حکام جو عراق کے شمال میں سرکاری فورسز کے ہمت ہارنے پر حیران ہیں، کا کہنا ہے کہ ابھی تو بغداد کو قابو میں رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اپنی کارکردگی بہتر کر رہی ہیں، مگر ان کے بارے میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے ان تین کارکنوں کو 6 سال سے زائد قید کی سزا سنائی ہے جو سرکاری عہدیداروں سے اپنے اثاثے ظاہر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. یہ سزا وسطی صوبے جیانگ جی کی ایک عدالت نے سنائی جو کہ بیجنگ کی طرف سے ایسے کارکنوں یا ایک تنظیم نیو سٹیزن موومنٹ کے خلاف 1 سالہ کارروائیوں میں سے شدید ترین ہے. لیو پینگ اور وی زونگ پنگ نامی کارکنوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جنگ کرنے، انہیں کمزور کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کرنے اور عوامی نظم و ضبط کو خراب کرنے میں ملوث پائے جانے پر 6.5 سال کی قید، جبکہ لی سی ہوا کو نقص عامہ خراب کرنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ معلومات لی پینگ کے وکیل سی وی جیانگ نے فراہم کی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے محقق ولیم نی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کارکنوں پر الزامات بعید از قیاس ہیں.
It's very worrying. You know, we don't even think that they should have been tried to begin with and that they're prisoners of conscience.
یہ بڑا پریشان کن معاملہ ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ پہلے تو ان کے خلاف مقدمہ بھی چلنا چاہیے تھا. یہ ضمیر کے قیدی ہیں. بس 6.5 سال یا 3 سال کی قید دراصل شرمناک معاملہ ہے. نی کے مطابق بیجنگ اس تنظیم کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے کیونکہ یہ ان معاملات پر بات کرتی ہے جنہیں عوام کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے. ان کا کہنا تھا ایسے بدعنوانوں کے خلاف کارروائی کے مطالبے کو تنظیم کے خلاف نہیں استعمال ہونا چاہیے جو کہ صرف حکومت سے آئین کی پاسداری کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ سماجی عدل کو فروغ دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اکیس جون کو آزادی اظہار پر سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کی 25ویں سالگرہ ہے. ہائی کورٹ نے 4 کے مقابلے میں 5 ووٹوں سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ امریکی آئین کے تحت امریکی پرچم نظر آتش کرنے کے عمل کو سیاسی احتجاج کی ایک قسم کے طور پر تحفظ حاصل ہے. یہ اس وقت ایک متنازع فیصلہ تھا اور کچھ لوگوں کے لیے ابھی تک متنازع ہے. وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون نے واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اثرات کے بارے میں جو تفصیلات فراہم کی ہیں سنتے ہیں شہناز نفیس سے.
1989 میں پرچم کو جلائی جانے سے متعلق سپریم کورٹ کے کیس کو گریگری جانسن نے شروع کیا. وہ 1984 میں ٹیکساس میں ہونے والے ریپبلکن پارٹی کے اس قومی کنونشن میں مظاہروں کے ایک گروپ میں شامل تھے جہاں صدر ریگن دوسری مدت کے لیے نامزد ہوئے تھے. ریگن انتظامیہ کی پالیسیوں کی مذمت کے لیے ہونے والے ایک احتجاج کے دوران جانسن نے ایک امریکی پرچم کو نظر آتش کر دیا. بعد میں اسے گرفتار کر لیا گیا اور پرچم کی بے حرمتی پر ٹیکساس کے ایک قانون کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا گیا. 1960 کے عشرے کے دوران اور 1970 کے عشرے کے اوائل میں حکومت مخالف اور جنگ مخالف مظاہروں کے دوران اکثر اوقات پرچم جلائے جاتے تھے. جانسن نے اپنی سزا پر اپیل کی اور مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. 1989 میں ہائی کورٹ نے 4 کے مقابلے میں 4 ووٹوں سے یہ فیصلہ صادر کیا کہ پرچم کے جلائے جانے کے عمل کو امریکی آئین کی پہلی ترمیم کے تحت قانونی تحفظ حاصل ہے. پیپل فار دا امریکن وے سے وابستہ اٹارنی ایلیٹ منسبرگ کا کہنا ہے کہ جانسن کے کیس کے فیصلے کو آزادی اظہار کے حقوق کی توسیع کے ایک تاریخی مقدمے کے طور پر سراہا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ امریکی آدرشوں کے بہت سے مثبت پہلوؤں کا عکاس ہے جیسا کہ عدالت نے کیا اور جیسا کہ لوگوں نے اس سے بھرپور اتفاق کیا کہ آپ یہ تک کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک کی کوئی علامت لے کر اسے نظر آتش کر دیں اور آپ کے خلاف پھر بھی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی. لیکن آج 25 سال بعد بھی پرچم کو جلائی جانے کا کیس سخت جذبات ابھارتا ہے، خاص طور پر سابق فوجی جو امریکی پرچم کو جمہوریت کی ایک اہم علامت سمجھتے ہیں. لوئس چلی امریکہ میں سابق فوجیوں کے سب سے بڑے گروپ امریکن لیجن کے لیے لیجسلیٹو ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں
Well, because the American flag is more than just a piece of cloth. It's representative of the sacrifices of American soldiers.
امریکی پرچم صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ امریکی فوجیوں کی قربانیوں کا ترجمان ہے، یہ فتوحات کا ترجمان ہے اور 200 سال پر محیط عرصے میں امریکی عوام کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی جدوجہد کا بھی ترجمان ہے. چلی توقع کرتے ہیں کہ وہ کانگریس کو امریکی آئین میں کسی ترمیم پر عمل کے ذریعے پرچم کے تحفظ کے لیے قائل کر دیں گے. اس کے لیے انہیں سینٹ اور ایوان نمائندگان کی 2/3 اور 50 امریکی ریاستوں کی 3/4 حمایت درکار ہے.
It's not just the veterans that would be voting on this, it's the American people, and again overwhelmingly
اس پر صرف سابق فوجی ہی ووٹ نہیں دیں گے بلکہ امریکی لوگ بھی ووٹ دیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ امریکی لوگ ایسی کسی ترمیم کی بھرپور حمایت کریں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر چلی کے. 2006 میں انجام پانے والے رائے عوام کے ایک جائزے سے معلوم ہوا کہ سروے میں شامل 56% لوگوں نے پرچم کے تحفظ کی ایک آئینی ترمیم کی حمایت کی تھی جو 1989 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تھوڑی ہی دیر ہونے والی ایک سروے میں ظاہر ہونے والی 71% کی بلند درجے کی حمایت سے کم تھی۔ ایلیوٹ منسبرگ جیسے آزادی اظہار کے علمبرداروں کا خیال ہے کہ پرچم کو جلائے جانے کے مقدمے نے ایک قانون طے کیا، اور وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ اس وقت جس نوعیت کی سیاسی فضا بن رہی ہے وہ کسی آئینی ترمیم کا باعث بن سکے گی۔
The American Constitution protects the right of all citizens to disagree, to peacefully protest.
امریکی آئین تمام شہریوں کو اختلاف رائے اور ہماری جمہوریہ کی کچھ مزید اہم علامات تک کے خلاف پرامن احتجاج کے حق کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور یہی تحفظ وہ آزادی فراہم کرتا ہے جسے امریکی یہاں اور پوری دنیا میں دل و جان سے پروان چڑھاتے ہیں۔ لیکن امریکن لیجن کے لوئس چلی کہتے ہیں کہ ان کا گروپ اپنی کوششیں جاری رکھے گا
to make sure that the people now have the choice to vote on.
اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ لوگوں کے پاس اب ایک ایسی آئینی تبدیلی پر ووٹ دینے کا راستہ موجود ہے جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی علامت یعنی اس کے پرچم کو تحفظ دے گا۔ لوئس چلی کو توقع ہے کہ وہ 2015 سے شروع ہونے والی اگلی کانگریس کو پرچم کے بارے میں ترمیم زیر غور لانے پر قائل کر لیں گے۔ 1989 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پرچم کو بے حرمتی سے بچانے سے متعلق کسی ترمیم کی منظوری کے لیے کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ سب سے حالیہ کوشش 2006 میں ہوئی تھی جب ایوان نے ایک بل کی منظوری دے دی تھی، لیکن سینٹ میں اسے ایک ووٹ سے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلم انڈسٹری کو نئے تجربات کی ضرورت ہے۔ شان، تفصیلات، فکر و فن میں
بلے نو سمجھا بڑھائیاں بھینا تے بھر جائیاں بلے بلے آسا ڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لیتا۔
پاکستان فلمی صنعت کو فلم وار کے ذریعے ایک نئی جہت سے روشناس کرانے والے اداکار شان شاہد کو شکوا ہے کہ فلم انڈسٹری میں بہتری لانے کے لیے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں، حالانکہ انڈسٹری کو بچانے کے لیے نئے تجربات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، انڈسٹری کو بچایا جا سکتا ہے۔
مجتبہ، you look terrible.
Happy to see you too, sir.
میں نے جنگیں تمہاری پیدائش سے پہلے کی لڑنا شروع کی ہوئی ہیں۔
I don't do this anymore. There's only one thing that stands between him and Pakistan. Me.
شان ان فنکاروں میں سے ہیں جن کے خیال میں انڈسٹری کو بچانے کے لیے وقت بہت تیزی سے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور اس کام کے لیے سالوں پرانے اور گھسے پٹے فارمولے کے بجائے نئے موضوعات پر قلم اٹھانا ہوگا۔
آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لیتا لائیاں جیڑا سانو سید ستے دو زخم ملے سزائیاں بنیا
انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ شوبز سپائس کے مطابق شان کہتے ہیں کہ موجودہ ملکی صورتحال میں تواتر کے ساتھ فلمیں ریلیز کرنا ناممکن ہے۔ ایسے میں انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو آگے آنا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر فلم انڈسٹری کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ شان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈائریکٹرز فلمیں ریلیز نہیں کر رہے کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ ان کی فلموں کو اچھا ریسپانس نہیں ملے گا، لیکن فلموں کی ریلیز کا طویل درمیانی وقفہ فلم ٹریڈ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں حکام کے مطابق اب تک جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ازبک جنگجوؤں کی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں حکام کے مطابق اب تک جو دہشت گرد مارے گئے ان میں ایک بڑی تعداد ازبک جنگجوؤں کی ہے. افغان سرحد سے ملحقہ ملک کے اس قبائلی علاقے میں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں کے علاوہ غیر ملکی شدت پسندوں نے بھی یہاں اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں. قبائلی علاقوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین کا ماننا ہے کہ شمالی وزیرستان میں موجود غیر ملکی سخت گیر جنگجوؤں میں سب سے بڑی تعداد ازبک شدت پسندوں کی ہے. حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان کی شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی عمائدین کے نمائندہ جرکے سے ملاقات میں بھی غیر ملکی جنگجوؤں کو اس علاقے سے باہر نکالنے پر زور دیا گیا. ازبک جنگجوؤں کا ذکر پاکستان میں اکثر سننے کو ملتا ہے. خاص طور پر 8 جون کو کراچی کے ہوائی اڈے پر دہشت گردوں کے منظم حملے کے بعد شدت پسند تنظیم اسلامک موومنٹ آف ازبکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شمالی وزیرستان میں ازبک، چیچن، ایسٹ ترکمنستان اسلامک موومنٹ کے علاوہ افغان طالبان کے لوگ بھی اس علاقے میں موجود رہے ہیں.
القاعدہ اس میں تقریباً کئی عرب ملکوں کے لوگ ہیں، سعودی، یمن، لیبیا، الجزائر، فلسطین، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ کچھ 100 ہوں گے میرے خیال میں، صحیح فکر نہیں ہے. اور پھر آخر میں جو ہیں یہ افغان طالبان اور اکانی نیٹ ورک، یہ جیسے ملکی ہیں، ان کا ذکر کم ہوتا ہے غیر ملکیوں میں، لیکن یہ بھی وہاں پہ کافی موجود ہیں. تو یہ تو غیر ملکی ہوئے، باقی پھر لوکل پاکستانی طالبان ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور پھر غیر ٹی ٹی پی طالبان جو ہیں وہ حافظ گل بہادر کے لوگ ہیں، یہ پاکستان، اور پھر پنجابی طالبان ہیں، اور پھر باقی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں.
رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی دہشت گردوں کی درست تعداد تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن سخت گیر جنگجو سینکڑوں میں ہو سکتے ہیں.
لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سے کم ہے، 1000 سے زیادہ بالکل نہیں ہوں گے. اس میں اکثریت میں نے کہا کہ یہ ازبکستانیوں کی ہے، اور پھر باقی جو افغان طالبان، اکانی نیٹ ورک، ان کو اگر ملائیں تو وہ بھی کئی 100 ہوں گے، اور القاعدہ کے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، اور یہ باقی جو تنظیمیں چھوٹی بھی، یہ ای ٹی آئی ایم جو ہے، چائنیز سیپریٹسٹ جو ہیں، یہ میرے خیال میں شاید 100 سے بھی کم ہوں گے.
رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں ازبک جنگجوؤں کے خاندان بھی آباد ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قبائلی علاقوں میں غیر ملکی دہشت گرد موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد چھوٹے چھوٹے گروپوں میں یہاں مقیم ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی کا ماننا ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ غیر ملکی جنگجو ان علاقوں میں چلے جائیں گے جہاں خطرہ کم ہے.
یہ مختلف ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ مختلف جگہوں پر 8-10 یا زیادہ سے زیادہ 20 کے تعداد میں ہوتے ہیں، اور وہ مرج ہوئے ہوتے ہیں اپنے لوکل پاپولیشن میں. اور جو جہاں تک ان کے سنٹرز کی بات ہے، تو سنٹرز ہم نے اپنے علاقے میں بھی ان کے دیکھے ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ کسی مدرسہ کو یا ایک کمپاؤنڈ کو لے لیتے ہیں اور اس کو وکیٹ کر جاتے ہیں. ایسے حالت میں جب کہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا آپریشن کی شنید ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اس کو فارغ کر لیتے ہیں، اور یہ پھر ڈسمیٹ ہو جاتے ہیں لوکل پاپولیشن میں، یا کچھ باہر چلے جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے ایجنسیز میں نکل جاتے ہیں، یا ہتھیار چھوڑ کر عام آدمی کا اٹائر یا لباس پہن کر وہ کرم یا تیرا ویلی یا مومن یا باجوڑ میں چلے جاتے ہیں، یا ادھر آپریشن ہو تو ادھر آ جاتے ہیں.
وہ سامنے کی جنگ نہیں کرتے، وہ تو گوریلا جنگ کرتے ہیں، چھپکے حملے کرتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں فوج کو ہٹ دیں گے، قبضہ کرنے دیں گے، پھر بعد میں وہ اپنے گوریلا جنگ کریں گے، سپلائی لائن کاٹیں گے، خود کش حملے کریں گے، وہ ایڈیز کا استعمال کریں گے، لیکن فی الحال وہ وہاں پہ میرے خیال میں خاص طور پہ ان علاقوں میں نہیں رہیں گے جو میر علی کا علاقہ ہے جہاں پر کافی تھے پہلے. وہاں سے یہ لوگ نکل جائیں گے, میرانش سے بھی نکل جائیں گے. ممکن ہے کچھ دور افتادہ علاقوں میں شمالی وزیرستان ہی میں رہیں. اس میں ایک شوال ویلی ہے, ایک تو سنا ہے کہ وہاں چلے گئے ہیں.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے وہ علاقے جہاں دہشت گرد موجود ہیں ان کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے, جبکہ پاکستان نے افغانستان سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی سرحد بند کر دے تاکہ دہشت گرد وہاں فرار نہ ہو سکیں. ادھر افغانستان میں تعینات بین الاقوامی اتحادی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جوزف ڈینفورڈ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی کارروائی کے آغاز کے بعد پاک افغان سرحد کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
صوبہ سندھ کے علاقے سیون شریف میں حضرت لال شاہ باز قلندر کے سالانہ عرس کے موقع پر گزشتہ چار روز کے دوران گرمی کی شدت سے کم از کم 51 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے جمیل اختر کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے علاقے سیون میں صوفی بزرگ لال شاہ باز قلندر کے عرس کے موقع پر گرمی کی شدت اور لو لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے, جن میں چار خواتین بھی شامل ہیں. جام شورو کے ڈپٹی کمشنر سہیل ادیب باچانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ ہلاکتیں گزشتہ چار روز کے دوران ہوئیں. تاہم سیون میں عرس کے موقع پر موجود عیدی ویلفیئر سروس کے اہلکار غلام سرور نے ان ہلاکتوں کی تعداد 62 بتائی ہے, لیکن ان میں وہ اموات بھی شامل ہیں جو مختلف حادثات کی وجہ سے ہوئیں. اکثر اموات بھیڑ میں شدید گرمی کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہوئیں, اور سہیل ادیب کے بقول مرنے والوں میں 20 سے 70 سال تک کی عمر کے لوگ شامل ہیں, جن میں اکثریت کا تعلق پنجاب سے تھا.
ایمبولنسز میں اور ویسے پیدل لوگوں کے تھرو, لاؤڈ اسپیکر کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, دھوپ سے بچیں, اور جیسے ہی طبیعت خراب ہو یا کچھ اس طرح کے سمپٹمس ظاہر ہوں جس کو جو کہ ہیٹ اسٹروک کے ہیں, تو فوری قریبی میڈیکل سینٹر جو ہمارے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ 7 کے قریب ہماری کیمپس ہیں, میڈیکل کیمپس ہیں. اس کے علاوہ تعلقہ ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ فوراً جو ہے وہ پہنچیں. اور
ڈپٹی کمشنر جامشورو سہیل باچانی کا کہنا تھا کہ سیون کی اپنی آبادی لگ بھگ 50,000 ہے, لیکن اس عرس کے موقع پر ان کے بقول اس بار یہاں تقریباً 15 لاکھ افراد موجود ہیں. لال شاہ باز قلندر کے عرس کے موقع پر نہ صرف پاکستان کے دیگر حصوں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چند دن پہلے بجلی کے نظام میں خرابی کے باعث علاقے میں تقریباً 12 گھنٹے بجلی بھی بند رہی, اور اس دوران شدید گرمی کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی نے ایک بار پھر اپنی پارٹی کے رکن قومی اسمبلی طاہرہ آصف پر حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. وہ شیخ زید ہسپتال میں ان کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے.
متحدہ قومی موومنٹ کی رکن قومی اسمبلی بیگم طاہرہ آصف, جو ایک روز قبل لاہور میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئی تھی, تاحال یہاں کے شیخ زید اسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں. اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے جمعرات کو ایک مرتبہ پھر کارکنوں سے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ بیگم طاہرہ آصف کی زندگی کے لیے دعا کریں. دریاسنا متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی جمعرات کو دن میں شیخ زید اسپتال گئے اور بیگم طاہرہ آصف کی حالت کے بارے میں ڈاکٹروں سے بات چیت کی. اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا,
حکومت سے ہم مطالبہ کر ہی رہے, ایک تو یہ اس بات کا جواب دیا جائے کہ جب ان کو ان سے بار بار یہ کہا گیا کہ ان کو ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, تو ایک رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے یہ ان کا حق تھا, پریولیج تھا کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی. ان کو سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی گئی؟ اور دوسرا پرزور مطالبہ یہ ہے کہ ہر حالت میں ان کو زخمی کرنے والے ان درندہ صفت لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے, اور اس کے پیچھے جو سازش ہے اس کو بھی بے نقاب کیا جائے.
بیگم طاہرہ آصف کے شوہر میاں آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی بیگم کو کچھ عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھیں, اور یہ کہ 4 ماہ قبل انہوں نے اس وقت کے لاہور کے چیف سٹی پولیس آفیسر کو ان دھمکیوں کی اطلاع بھی دے دی تھی, لیکن ان کے بقول پولیس نے کوئی اقدام نہ کیا. پنجاب حکومت نے تاحال سیکیورٹی کی عدم فراہمی کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کی ہے، تاہم پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے متحدہ کی رکن قومی اسمبلی پر فائرنگ کے واقعے کے فوراً بعد پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں بیگم طاہرہ آصف پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کی بحالی صحت کی دعا کی۔ خالد مقبول صدیقی نے بھی شیخ زید اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو میں دعا کی اپیل کی۔
آئیے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے کہ ہماری یہ پیاری باجی بہت جلد صحتیاب ہو کے ہمارے درمیان ہو اور عوام کو قومی اسمبلی میں ریپرزینٹ کر سکیں، آپ کے مسائل کو اٹھا سکیں۔
بیگم طاہرہ آصف بدھ کو لاہور میں واقع وفاقی کالونی کے ایک گھر سے اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنی گاڑی میں روانہ ہوئیں اور جب وہ علامہ اقبال ٹاؤن کی مون مارکیٹ پہنچیں تو موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جمعرات کو علامہ اقبال ٹاؤن کے تھانے نے بیگم طاہرہ آصف کی بیٹی کی مدعیت میں نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف اقدام قتل اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان میں صف اول کے صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے ووٹوں کی گنتی روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سیاسی انتشار سے جمہوری طور پر منتخب ہونے والی آئندہ حکومت کو انتقال اقتدار کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ایاز کل کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
طالبان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 14 جون کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں افغان عوام نے لاکھوں کی تعداد میں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ اور سابق وزیر خزانہ اشرف غنی مد مقابل ہیں۔ پہلے مرحلے کے انتخاب میں عبداللہ پہلے اور غنی دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ تاہم بدھ کے روز کابل میں ایک ہنگامی نیوز کانفرنس میں عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ وہ ووٹوں کی گنتی کے عمل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ خود مختار الیکشن کمیشن نے ان کی جانب سے اعتراضات کو حل نہیں کیا۔ انہوں نے کمیشن کے چوٹی کے عہدیدار پر کھلے عام دھاندلی میں مدد دینے کا الزام عائد کیا۔ عبداللہ کا کہنا تھا،
وی ڈونٹ ہیو ٹرسٹ اوور دی کمیشن ان دیئر کنڈکٹ، وی ڈو ایمفسائز آن دی،
ہمیں کمیشن کے طرز عمل پر اعتماد نہیں رہا، ہمارا اصرار اس عمل کے جائز ہونے پر ہے اور اسی وجہ سے ہم الیکشن سے اپنا تعلق معطل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نگرانوں سے کہا ہے کہ وہ کابل اور صوبائی سطح کے سینٹروں سے واپس آ جائیں اور ہم گنتی کے عمل کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے متنبہ کیا کہ اگر کمیشن نے ووٹوں کی گنتی جاری رکھی تو اس کی حیثیت قانونی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بارہا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس کا ایک چوٹی کا عہدیدار انتخابات میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے، اس لیے وہ اسے کام کرنے سے روک دے۔ عبداللہ نے الزام عائد کیا کہ کمیشن نے ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، جس کا مقصد ان کے مد مقابل کی مدد کرنا ہے۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ گنتی شروع کرنے کے لیے ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک کمیٹی تشکیل پائے جس میں اشرف غنی کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کمیشن عبداللہ کی جانب سے پیش کردہ عذرداریوں پر غور کرے گا، لیکن گنتی کے عمل کو نہیں روکا جائے گا۔ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں اشرف غنی کا کہنا تھا کہ وہ فراڈ سے ڈالے گئے ہر ووٹ کی مذمت کرتے ہیں اور اگر کسی کے پاس فراڈ کا ثبوت موجود ہے تو اسے قومی الیکٹورل کمپلینٹ کمیشن کو پیش کیا جانا چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ان کے نگران الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنا کام بالکل اسی طرح سے جاری رکھیں گے جیسے مقامی اور بین الاقوامی مبصرین کر رہے ہیں۔ اس الیکشن کا فاتح صدر حامد کرزئی کی جگہ سنبھالے گا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ٹائم ٹیبل کے مطابق 2 جولائی کو ابتدائی نتائج کا اعلان ہوگا، جبکہ حتمی نتائج کا اعلان 22 جولائی کو کیا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملائیشیا کے مغربی ساحل پر ایک اور کشتی ڈوب گئی ہے، جہاں حکام پہلے ہی اس سے پہلے غرقاب ہونے والی کشتی کے 35 انڈونیشی باشندوں کو تلاش کر رہی ہیں، جہاں جب جو رمضان گزارنے کے لیے وطن جا رہے تھے۔ ملائیشیا کے سمندری امور کے عہدیداروں نے بتایا کہ جمعرات کے صبح انڈونیشی جزیرے سماٹرا کی جانب رواں ایک کشتی سیپانگ قصبے کے قریب ڈوب گئی جس میں 9 افراد لاپتہ ہیں۔ اس سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے انڈونیشیا کے آچے صوبے کی جانب جانے والی گنجائش سے زیادہ 97 مسافروں کو لے جانے والی لکڑی کی کشتی آبنائے ملاکا میں ڈوب گئی تھی۔ کم از کم 9 لاشیں بازیاب ہوئی ہیں، 26 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کئی درجن بحری جہاز اور ہیلی کاپٹر تلاش کے کام میں شریک ہیں۔ امریکہ نے سری لنکا میں شدت پسند بدھ تنظیم کے کارکنوں کی جانب سے مسلمانوں پر حملے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کولمبو حکومت سے کہا ہے کہ وہ مذہبی اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی کے بقول سری لنکا میں فسادات کو بھڑکانے والے عوامل پر امریکہ کو بطور خاص تشویش ہے۔ بدھ کو واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ امریکہ سری لنکا کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور تمام شہریوں اور عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ اتوار کو سری لنکا کے 2 جنوبی ساحلی قصبوں پر بدھ مت کے پیروکار سنہالی افراد کی جانب سے مسلمانوں پر حملوں کے نتیجے میں 3 مسلمان ہلاک اور 75 شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوجوں اور فلسطینیوں کے درمیان ان 3 اسرائیلی نوجوانوں کی تلاش میں کارروائی کے دوران گزشتہ رات جھڑپیں ہوئی ہیں جنہیں پچھلے ہفتے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کے روز بتایا کہ فلسطینیوں نے گولیاں چلائیں اور بارودی ہتھیار پھینکے، جس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے بھی گولیاں چلائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں نے 30 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوجی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ یہ 3 اسرائیلی نوجوان پچھلے ہفتے مغربی کنارے میں اسکول سے گھر جاتے ہوئے اغوا ہو گئے تھے، ایک رہائشی اوبا کمیشن نے بتایا۔ ہماری ماں نے ہمیں محفوظ جگہ پر چھپا دیا تھا اور ہم کمرے میں تھے جب فوجی داخل ہوئے۔ انہوں نے الماریاں کھولی اور گھر کی تلاشی لی۔ ایک اور رہائشی اسما ترادا نے بتایا،
اسرائیلیين بشكل عام بيحبوا حالهم كثير، فلو كان واحد مستعدين يقوم الدنيا كلها عليها يا ترى اللي كان بيحبوا ثلاثه وعم ياكلوا هالشجره على
بعيد۔ اسرائیلی عام طور پر اپنے آپ سے تو محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک بھی اغوا ہو جائے تو اسے واپس لانے کے لیے وہ ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں، لیکن 3 اسرائیلی اغوا ہوئے ہیں۔ اسرائیلی قید خانوں سے ہزاروں اغوا ہو چکے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، انسانیت کہاں ہے؟ یہ تھے اسما ترادا کے الفاظ۔ اسرائیلی فورسز نے ان لڑکوں کی تلاش میں حماس کے درجنوں عسکری پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حماس اس اغوا میں ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بدھ کے روز کہا کہ ان کی فورسز اس تلاش میں مدد کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دولت اسلامیہ عراق و شام یعنی ISIL مسلسل عراقی عوام کو ڈرا دھمکا رہی ہے۔ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ISIL کی پیش رفت جنوب کی طرف سست ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف شام کی سرحد کی طرف اس کی پیش رفت میں تیزی آ رہی ہے۔ یہ خبریں بھی ملی ہیں کہ تکریز شہر پر قبضے کے دوران انہوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ISIL نے 1700 عراقی شیعہ ایئر فورس ریکروٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے مبینہ اجتماعی ہلاکتوں کو انتہائی ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان دہشت گردوں کی خونریز صفاقی کی عکاس ہیں۔ ہرچند کہ امریکہ ابھی ان خبروں کی تصدیق نہیں کر سکتا، تاہم یہ تو ظاہر ہے کہ ISIL کا مقصد عراقی عوام کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور لوگوں کے درمیان فرقہ وارانہ تفریق پیدا کرنا ہے۔ امریکہ سخت ترین الفاظ میں ان حربوں کی مذمت کرتا ہے اور ہولناک اور سنگدلانہ تشدد کے خلاف عراقی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ دہشت گرد جو اس طرح کی ظالمانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ امریکہ، عراق اور بین الاقوامی برادری کے یکساں طور پر دشمن ہیں۔ اس خطرے کے پیش نظر اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تمام دھڑوں سے تعلق رکھنے والے عراقی سیاسی رہنما ملک کو متحد رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ عراقی لیڈروں پر لازم ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے انہیں جو آئینی طور پر مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کی وہ تعمیل کریں، سنی، کرد اور شیعہ سمیت تمام شہریوں کا احترام کریں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں۔ امریکہ نے بین الاقوامی برادری اور عراق کے پڑوسی ملکوں سے رابطے قائم کر رکھے ہیں۔ آئی ایس آئی ایل نے عراق اور علاقے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں اور اس نازک موڑ پر عراق کی مدد کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ صدر اوباما آئی ایس آئی ایل کی پیش رفت کو روکنے کے سلسلے میں عراقی سیکورٹی فورسز کی اہلیت کو بڑھانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنے طور پر عراق کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ تمام عراقیوں پر زور دیتا ہے کہ وہ تشدد کے خلاف متحد ہو جائیں اور آئی ایس آئی ایل جو نفرت کی آگ بھڑکا رہا ہے اس کو مسترد کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔
پرلک شکر، ہمارے پاس بہت سکسیس تھا، پہلی دفعہ کبھی امریکن ٹیلی ویژن پہ نظر آیا کوئی ٹی وی سیریز جس میں مسلمان ٹیررزم کا فائٹ کر رہا تھا اور وہ ہیرو تھا۔ اس سے پہلے کبھی ہالی ووڈ میں مسلمان ہیرو کبھی نہیں تھا ٹیلی ویژن سیریز۔
جی جی، ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.kif.com.pk اور ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 0321-846-1122۔
ہمارا جسم ابھی یہاں ہے، دل ابھی بھی پاکستان میں اٹکا ہے اور یہ سارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ روزہ نظام انہضام کو آرام پہنچانے کا ایک مفید ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن جدید طب سے وابستہ ماہرین اس حقیقت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ روزہ ایک حیرت انگیز طبی علاج ہے جو نہ صرف انسان کے مدافعتی نظام کو نئی توانائی فراہم کر سکتا ہے بلکہ پورے مدافعتی نظام کو دوبارہ سے تخلیق کر سکتا ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اس مطالعے کو تحقیق کی دنیا میں ایک قابل ذکر پیش رفت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 3 دن تک لگاتار روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورا کا پورا نیا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے سے جسم کو نئے سفید خون کے خلیات بنانے کی تحریک ملتی ہے۔ سائنسدانوں کے بقول روزہ مدافعتی نظام کی اثر نو تخلیق کا ایک بٹن ہے جس کے دبانے سے سٹیم خلیات کو سفید خون کے خلیات بنانے کا اشارہ ملتا ہے، جن کی بدولت انسان بیماریوں اور انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ان کی دریافت کینسر کے مریضوں اور غیر مؤثر مدافعتی نظام میں مبتلا افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر معمر افراد جن کا مدافعتی نظام زیادہ عمر کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے، یہ مشق ان کے لیے بے حد مفید ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرطان میں مبتلا افراد یا معمر ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر مدافعتی نظام کو روزہ ایک نئے مدافعتی نظام میں تبدیل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو یہ نظام توانائی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور روزے دار کا بھوکا جسم ذخیرہ شدہ گلوکوز اور چربی کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توانائی محفوظ کرنے کے لیے مدافعتی نظام کے خلیات کا بھی استعمال کرتا ہے، جس سے سفید خلیات کا ایک بڑا حصہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے شعبہ جیریونٹالوجی اینڈ بایولوجیکل سائنسز سے منسلک پروفیسر والٹر لانگو نے کہا کہ طویل روزوں کی حالت میں جسم میں ایک انزائم پی کے اے کی کمی واقع ہوتی ہے، جس کا تعلق بڑھاپے یا سرطان کے ٹیومر کی افزائش کا سبب بننے والے ہارمون سے ہے، جبکہ سٹیم سیلز تخلیق نو کا مرحلہ تبھی شروع کر سکتے ہیں جب پی کے اے جین کا بٹن آف ہو۔ بنیادی طور پر روزہ سٹیم سیلز کو اوکے کا سگنل بھیجتا ہے کہ وہ ری سائیکلنگ کا عمل شروع کرے اور پورے مدافعتی نظام کی مرمت کر کے اسے پھر سے نیا بنا دے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کو مدافعتی نظام کے نقصان دہ، ناکارہ اور غیر فعال حصوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تحقیق کے معاون مصنف پروفیسر تانیا ڈاف نے کہا ہے کہ اگرچہ کیموتھراپی کا عمل زندگی بچانے کے کام آتا ہے، لیکن 72 گھنٹوں کا روزہ کیموتھراپی کے زہریلے اثرات کے خلاف کینسر کے مریضوں کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی طبی معالج کے زیر نگرانی اس نوعیت کی غذائی پابندیاں کی جانی چاہئیں۔ یہ تحقیق سیل پریس جرنل کے جون کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے۔ یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی ہیں، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ سب اسے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 KHz پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
इसके साथ ही हमारे इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस और इंजीनियर रॉब मैकलेन। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम इन द न्यूज नफीसा हुद भाई पेश करेंगी। उनके साथ प्रोड्यूसर होंगे वीटो मेयर। लेकिन उससे पहले सुनिएगा खबरों का एक बुलेटिन।